باب في الآداب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. یہ آداب کا باب ہے, اور آداب ادب کی جمع ہے, اور ادب سلیقے کو کہتے ہیں. کسی چیز میں بھی سلیقہ ہو تو ادب کہلاتا ہے. بولنے کا سلیقہ ہے, لکھنے کا سلیقہ ہے, تو زبان کا ادب کہلاتا ہے. اسی طرح جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس کے آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کو بیان فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت انہی آداب سے تعبیر ہے. اور قرآن مجید میں بھی ان آداب کا جا بجا تذکرہ ہے. آداب سے زندگی سنورتی ہے, اور خاص طور پر جو اجتماعی زندگی ہے, اگر ان کے اندر آداب کا خیال رکھا جائے تو زندگی بڑی خوشگوار گزرتی ہے. اور اگر آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو جگہ جگہ ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آداب کو اختیار کرنے کا یا ادب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں. تو یہ جو زبان کا ادب کہلاتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے, اور شرعی اہمیت ہے. آدمی گفتگو کرتا ہے یا لکھتا ہے, اگر وہ اچھا طریقہ اختیار کرے اور سلیقے سے گفتگو کرے اور سلیقے سے لکھے تو اس کی بات مؤثر ہوتی ہے. اور اگر وہ بات بے ڈھنگے انداز سے کہے اور بے ڈھنگے انداز سے لکھے تو بات چاہے کتنی ہی اچھی ہو لیکن وہ مؤثر نہیں ہوتی, اس کا اثر بعض مرتبہ بالکل نہیں پڑتا. تو جو مشہور ہے شعر کہ بات کتنی بے سلیقہ ہو کلیم, بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. بعض مرتبہ بات بڑی معمولی ہوتی لیکن کہنے والا اس انداز سے کہتا ہے اور لکھنے والا اس انداز سے لکھتا ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اس کی بڑی اہمیت, اور خاص طور سے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, دوسروں تک بات پہنچانا چاہتے ہیں, جو امت کی بڑی ذمہ داری ہے, ان کو اس کا حکم دیا گیا کہ وہ بہتر طریقہ اختیار کریں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو یہ موعظۃ حسنہ کیا ہے؟ بات کو سلیقے سے کہنا, اچھے انداز سے کہنا, وہ زبان سے کہنا ہو یا آدمی اس کو لکھے, بات اپنے اوراق کے ذریعے سے, کتابوں اور رسائل کے ذریعے سے پہنچائے, لیکن اس کو حکم ہے کہ وہ بہتر طریقہ اختیار کرے. اس کو ادب کہتے ہیں. زبان کا ادب ہے, اسی طرح زندگی کا ادب ہے. जितने भी हम काम करते हैं, इनफरादी करते हैं, इज्तिमाई करते हैं, हमें उसका सलीका बताया गया। वो काम सलीके से होता है तो समर जाता है, और जब बस सलीकगी के साथ होता है तो उसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आमतौर से उसमें भी झगड़े पैदा हो जाते हैं। खास तौर से जो इज्तिमाई जिंदगी है, इज्तिमाई जिंदगी के बड़े आदाब हैं। इसमें बुनियादी तौर पर एक बड़ी अहम बात यह है कि आदमी दूसरे का ख्याल रखे। ये अदब है कि आदमी दूसरे का ख्याल रखे, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। तकलीफ किन चीज़ों से पहुंचती है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन बारीकियों को समझते हैं। बाज़ बाए लतीफ़ उत्तबा लोग होते हैं, बहुत हसास होते हैं, समझते भी हैं और ख्याल भी रखते हैं। और बाज़ हजरात ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं जानते, मिजाज में कुछ भोंडापन होता है, तो उनसे बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। दोनों तरह के लोग जमा हो जाएं, ऐसे लोग भी जो बहुत हसास हैं और ऐसे लोग भी जो कुछ नहीं समझते, तो दुश्वारियाँ होती हैं। अब अगर थोड़ा ख्याल रखा जाए, तमाम लोग इसका ख्याल रखें कि हम दूसरों की अजियत का ज़रिया ना बने, और अगर ना जानते हों मालूम करें, जो बातें बताई जाती हैं उनका ख्याल रखें, बातें जो कही जाती हैं अगर उनका भी ख्याल ना रखा जाए, आदमी ख्याल ना रखा जाए तो आदमी क्या करेगा? फिर ये जो अदब का फ़ायदा है जिससे ज़िंदगी संवरती है, ये फ़ायदा कभी हासिल नहीं हो सकता। तो इज्तिमाई ज़िंदगी में इनकी बड़ी अहमियत होती है। जैसे यहाँ सब लोग ठहरे हुए हैं, मोटी मोटी बातें होती हैं, आदमी उनका ख्याल नहीं रखता। एक शख्स से कहीं नमाज पढ़ रहा है, एक शख्स से कहीं पर सो रहा है, उसने अपनी एक जगह बना ली है। अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं गया और फिर दोबारा उस जगह पर आ गया तो उसका हक है वो। अब कोई दूसरा आकर उस पर जैसे ही वो उठा कब्जा कर ले तो ये मुनासिब नहीं। अब उसको ख्याल रखना चाहिए कि वो उस शख्स को अजियत ना पहुँचाए, उस शख्स को अजियत ना पहुँचाए। उसमें लोग झगड़ते हैं बाद मरतबा कि नहीं, मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा, मैं यहाँ पर लेटूंगा, और ये चीज़ जरिया बन जाती है अजियत पहुँचाने की। देखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके पर अगर हम किसी दूसरे को अजियत पहुँचाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत क्यों है? मुसीबत इसलिए है कि कभी कभी इससे आमाल हप्त हो जाते हैं, नेकियाँ हप्त हो जाती हैं। इसको हमने अजियत पहुँचाई है, हदीस में आता है कि हमारी नेकियाँ उस शख्स को दे दी जाएंगी जिसको हमने अजियत पहुँचाई है, और जब नेकियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उस शख्स की बुराइयाँ हमारे सर डाली जाएंगी। देखने में तो छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि इसका असर क़यामत में ज़ाहिर होगा। बैतुलखला जाता है आदमी, सफाई नहीं करता, दूसरा जाने वाला तकलीफ महसूस करता है। बहुत से लतीफ़ लोग होते, लतीफ़ उत्तबा लोग होते हैं, हसास होते हैं, उनको उसका एहसास होता है, उनको तकलीफ होती है। आदमी नहीं समझता कि हमने क्या गलती की, और उसके ज़रिए से हम दूसरों की अजियत का ज़रिया बने। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ किया था पहले दिन, मोबाइल है, मोबाइल का एक तो बेजा इस्तेमाल होता ही है, और फिर मस्जिद में उसमें घंटियां लोग लगाते हैं और फिर म्यूज़िक लगा देते हैं, और फिर बंद नहीं करते तो मस्जिद में म्यूज़िक बजती है। शैतान ने सारे हथकंडे अख्तियार कर लिए। वो बाद मरता नेक लोगों से ऐसे काम कराता है जो शायद बद भी ना करते। तो इससे कहता है किसी से, मियाँ मस्जिद में ज़रा म्यूज़िक बजाओ आप, तो म्यूज़िक बजाने वाला भी शायद इसकी हिम्मत ना करता कि मस्जिद में आकर म्यूज़िक बजाए, ढोल बजाए, ताशा बजाए। लेकिन आज मौली साहब मोबाइल में म्यूज़िक लगाए हुए हैं, मौली साहब भी हैं और बड़े तहज्जुद गुजार भी कोई साहब हैं, बड़ी नेकियां करने वाले हैं, लेकिन म्यूज़िक मोबाइल में लगी है और बंद करने की तौफीक नहीं होती। नमाज खड़ी हो गई, म्यूज़िक बज रही, सबकी नमाजें बर्बाद हो रही। देखने में आदमी कहता है, सोचता है क्या है, نہیں, موبائل ہی تو بجا, موبائل کیا بجا, اس میں میوزک بجی, اور میوزک کہاں بجی, مسجد میں بجی, اللہ کے گھر میں. توہین ہوئی مسجد کی, خلل پڑا نمازیوں کو, سب کو اذیت ہوئی. دیکھنے میں کوئی چھوٹی سی بات سمجھے تو سمجھے, لیکن حقیقت میں بڑی بات ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا. میں نے عرض کیا تھا موبائل لگا دیا چلے گئے کہیں, اب گھنٹی بج رہی سب پریشان, کس کا موبائل بج رہا. ارے بھائی آپ نے اگر چارجنگ کے لیے موبائل لگایا تو آپ وہاں بیٹھو یا کسی کو مکلف کرو, دیکھے اس کو یا آف کرو. دوسرا اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے چوریاں ہوتی ہیں. آپ موبائل لگا کے چلے گئے, دوسرا آدمی تاک میں, میں نے عرض کیا تھا چور بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. اب وہ اس نے موبائل چرایا, اس کے نقصانات کتنے ہیں. آپ کا نقصان ہوا, موبائل چوری ہوا ہوا, ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہی ہوا ہو, موبائل چلا گیا مصیبت سے نجات ملی. الٹے سیدھے موبائل بھی رکھتے ہیں لوگ, لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ بدگمان ہوں گے, فلاں صاحب نے لیا ہوگا, یہ بیٹھے تھے, وہ بیچارہ جانتا بھی نہیں, آپ بدگمانی کر رہے ہو. تو یہ بدگمانی کا گناہ آپ کو ہوا. دوسرے اب جو اور لوگ یہاں کے ہیں, سب کو تکلیف ہوئی کہ آپ کا موبائل چلا گیا. تو آپ چوری کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے یہ بات ہے, شریعت کا حکم ہے, چور کا ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے کب کاٹا جاتا ہے؟ جب وہ چوری ایسی جگہ سے کرے جہاں گویا کہ چوری کی دعوت نہ دی جا رہی, وہ مال ایسا ہو جو محفوظ. اگر کسی نے سامنے کوئی مال لے جا کر ڈال دیا, کوئی چوری کر کے لے گیا, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ہاتھ کاٹنے کی شرط ہے یہ کہ وہ محفوظ جگہ پر سامان ہے اور اس کے بعد وہ چوری کرتا ہے. اور اس کی بھی اور شرطیں ہیں, لیکن یہ بھی ایک شرط ہے, تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ نہیں کاٹا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سامان سامنے لے جا کر ڈال دے تو گویا کہ وہ چوری کی دعوت دے رہا. لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آدمی جب ایسی اجتماعی جگہوں پر رہے تو اپنے سامان کی حفاظت خود کرے, اور ایسی چیزوں کو سامنے نہ رکھے کہ لوگ تاک میں ہوں. ایسے لوگ کہ جو اسی مقصد سے آتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں دو چار کہ جن کا کام ہی یہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی کے آداب سے ہے. ایسے ہی آپ افطار میں ہیں, کھانے میں ہیں, مسجد میں ہیں, اللہ کا گھر ہے, تو کھانے افطار میں اس کا خیال ہو. گٹھلی کھا کر آپ فرش پر مسجد کے نہ ڈالیں, کھانے کی کوئی چیز مسجد میں نہ گرائیں. مسجد کے تو بڑے آداب ہیں, اللہ کا گھر ہے یہ, اس میں دونوں باتیں. جو خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے, کہ محبت اپنا قرب عطا فرمائیں گے. جو خیال نہیں رکھے گا وہ نیچے جائے گا, وہ نقصان اٹھائے گا اپنا. اللہ کا گھر ہے, کسی کو نہیں اچھا لگتا کہ ہماری جگہ پر کوئی آئے, آپ نے بڑا شاندار بستر لگایا, اب کوئی آ کر وہاں پر کوئی چیز گرا رہا, آپ کو غصہ آ گیا, میں تمہارا دماغ خراب ہوا, میرا بستر ہے تم اس کو خراب کر رہے ہو, کہ جاؤ کہیں کھاؤ جا کے جہاں تمہارا سمجھ میں آئے. اللہ نے تمہیں اجازت تو دی کھانے کی مسجد میں, اگر تمہیں اعتکاف کی نیت سے ہو یہاں, لیکن اس کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ اس کو مسجد کو خراب کرو اور اس میں چیزیں گراؤ, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے ان آداب کا, کھانے پینے میں, افطار میں, کہ مسجد میں کی تلویث نہ ہو, کوئی چیز مسجد میں نہ گرائی جائے, اور اگر خدا نخواستہ گر گئی تو فوری طور پر اس کو اٹھا لیا جائے. اور مسجد میں آدمی ہے, آ رہا ہے جا رہا, اس نے کہیں دیکھا کوئی تنکا پڑا ہے, کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے, یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی اس کو اٹھا لے. اور کوئی ایسی چیز ہے پھینکنے کی تو پھینک دے, اور خدا نخواستہ قرآن مجید کا کوئی ٹکڑا غلطی سے کہیں گر گیا تو ادب سے اٹھائے اس کو, اور ادب سے اٹھا کر اس کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچائے. اس لیے کہ اس کی اگر توہین ہوگی تو یہ ایک بڑی گستاخی, ایک بے ادبی کی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اس کا نقصان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی سزا دیتے ہیں. تو مسجد کا جتنا بھی اہتمام کیا جائے گا, یہ آداب مسجد میں سے ہے, یہاں کے قیام کے آداب میں سے ہے, اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں. میں نے حسید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کئی مرتبہ سنائے ہوں گے کہ حضرت کو اس کا بڑا خیال ہوتا تھا. بعض مسجدیں حضرت تشریف لے گئے, دیکھا گندی ہیں, حضرت نے اپنے ہاتھ سے ان کو صاف کیا اور فرمایا کہ اللہ نے اس پر بڑے انعامات فرمائے. ایسے ہی دہلی کا واقعہ ہے کہ حضرت کے کوئی تعلق والے بخاری تھے, بخارا کے رہنے والے, حضرت سے بات کرنے کے لیے آئے مسجد میں. بات کرتے کرتے ان کو انتلائی کیفیت ہوئی اور قے ہونے لگی. حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ جلدی سے پھیلا دیا کہ قے مسجد میں نہ گرے, ہمارے ہاتھ میں ہو جائے. اور ظاہر ہاتھ میں جب قے لی تو حضرت کو بھی وہ کیفیت ہونے لگی, جلدی سے اپنا دامن پھیلایا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے قطرات نیچے چلے جائیں, اور ان کو لے کر جلدی سے مسجد کے باہر تشریف لے گئے کہ مسجد میں ایک قطرہ بھی نہیں گرا. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو ایسا قبول فرمایا کہ وہ مقامات عطا کیے جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوئے تھے. تو مسجد کے ادب کا بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے, احترام ہونا چاہیے. آدمی سوئے, میں نے عرض کیا تھا کہ غفلت کی نیند نہ سوئے, تھوڑا سا اس کا خیال ہو. تم ہم گھر پر نہیں سو رہے, ہم اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں, اپنے گھر میں نہیں سو رہے, اللہ کے گھر میں سو رہے ہیں. ہمیشہ اہتمام کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسب چیز بچھا کر سوئے, ورنہ نامناسب شکل ہو جاتی ہے. دوسرے احتیاط سے سوئے, ایسا نہ ہو کہ نامناسب کوئی بھی صورت ہو. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے مسجد کے آداب سے. یہاں آدمی رہتا ہے, وقت گزارتا ہے, بجائے لینے کے دینے پڑ ہو جائیں تو بڑی مشکل ہے. اس لیے کہ آدمی یہاں لینے کے لیے آیا ہے, اور بجائے لینے کے آدمی کو دینا پڑے, یعنی اس کی نیکیاں جائیں اس کے نتیجے میں, تو یہ بہت نقصان کی بات. ہمیشہ اعتکاف کی نیت کر کے آدمی رہے مسجد میں, ایسا ہی نہیں گھر کی طرح. یہاں تو آدمی عبادت کے لیے, تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں رہے تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو ترقی عطا فرمائے گا. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے, اسی طرح اجتماعی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کی, صابن ہے, گلاس ہے, پلیٹ وغیرہ بھی, کبھی ہر چیز اپنی جگہ رکھی جائے, وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دی. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گلاس اگر کہیں ایک جگہ رکھا جاتا ہے اور سب اس میں پانی پیتے ہیں, کوئی شخص وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے, اب اگلا آنے والا جب گلاس کو نہیں دیکھے گا پریشان ہوگا, اس کو اذیت ہوگی. تو گویا کہ گلاس اٹھانے والا اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے, اور یہ مناسب نہیں. ایذاء مسلم حرام ہے, ایذاء مسلم حرام. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ باتیں کبھی کبھی بہت بڑی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان اجتماعی زندگی کے جو آداب ہیں ان کا بھی ہمیں بہت زیادہ یہاں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو زندگی گزاریں وہ ایک نمایاں زندگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں, اللہ کے گھر میں ہیں, مبارک ترین مہینوں میں ہیں, مہینے میں ہیں, اور اسی لیے ہیں تاکہ ہم اپنا وقت بہتر سے بہتر گزاریں. اب مسجد میں رہ کر آدمی باتیں کر رہا ہے, غیبت ایران توران کی, کیا ہوتا ہے اس میں؟ جب باتیں کرے گا تو ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی, اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے, بھی ادب کے خلاف. مسجد کا جو ادب ہے, اس کی جو عظمت ہے, اس کے خلاف. آداب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں آدمی رہے تو حتی الامکان خاموش رہے, بات کہے تو دین کی بات کہے, کوئی فائدے والی بات کہے, اور وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. جو باتیں بیٹھ کر ہوتی ہیں تو چار بیٹھ کر شروع کر دیتے ہیں مجلس جمع کر, عام طور پر باتیں ادھر ادھر کی ہوتی ہیں, تو یہ بھی مناسب نہیں, یہ بھی آداب مسجد کے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے باہر ایک راہبہ, ایک چبوترا بنا دیا تھا, اور فرمایا جس کو باتیں کرنی ہیں وہ باہر جائے, چبوترے پہ بیٹھے, مسجد میں بیٹھ کر باتیں نہ کرے. اس لیے کہ یہ آداب مسجد کے خلاف. مسجد کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو, یہاں بات ہو تو ایسی بات ہو جس کا تعلق اللہ سے ہو, اللہ سے جڑی ہوئی کوئی بات آدمی کرے, ٹھیک ہے, اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. لا یعنی باتیں نہ کرے, دنیا کی باتیں نہ کرے مسجد میں بیٹھ کر, کوئی ضروری بات اس طرح کی کرنی باہر جائے. اس لیے تو حکم ہے کہ آدمی مسجد میں تجارت بیٹھ کے نہ کرے, یہ اس سے منع کیا گیا کہ تجارتی باتیں مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہے, وہ فلاں کا ریٹ کیا ہے اور وہ کتنے ملے گی اور یہ ہوگا. کوئی کسی کو تھوڑا موڑا مشورہ دینا ہے تو اس کی اجازت ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو موضوع بنا کر بیٹھ کر باتیں کرنا اس کی اجازت ہے. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, اور یہاں پر وہی باتیں ہونی چاہیے کہ جو دین کی باتیں ہیں یا مفید باتیں, اور اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ دین کا ہے, اس میں حرج نہیں, ورنہ اگر ادھر ادھر کی باتیں کی جائیں گی تو مناسب نہیں. یہ مختلف آیات ہیں اس میں, اور آگے حدیثیں مختلف ہیں. جن میں زندگی کے مختلف آداب بیان کیے گئے. پہلی جو آیت ہے اس میں فرمایا اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ تم ان لوگوں سے ان گھر والوں سے مانوس نہ ہو جاؤ اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. یہ سلام کرنا بھی مانوس ہونے کے لیے ہے. آدمی کسی ایسے گھر میں گیا دروازے پر کہ جس سے کوئی تعلق پہلے سے نہیں ہے تو یہ ادب کے بالکل خلاف کہ آدمی جائے اور دروازہ اندر جا کر کھڑا ہو جائے گھر کے اندر. یہ طریقہ ہے اس کا کہ آدمی پہلے سلام کرے. اور تفصیلات آتی ہیں حدیث میں کہ ایک مرتبہ سلام کرے نہیں جواب آتا دوسری مرتبہ سلام کرے, نہیں جواب آتا تیسری مرتبہ سلام کرے, نہیں جواب آتا تو واپس ہو جائے. اب مصیبت میں نہ ڈالے گھر والوں کو, پریشان نہ کرے. بعض لوگ مسلط ہو جاتے ہیں بھائی وہ کسی اپنی ضرورت میں ہیں اپنی مشغولیت میں ہیں وہ نہیں چاہتا کہ اس وقت ملاقات کرے. تو یہ آداب میں سے ہے کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے. اگر نہیں وہ ملنا چاہتا واپس ہو جائے تو شکایت بھی نہ کرے کہ آپ بے وقت کیوں گئے تھے. اور اب تو بڑی سہولت ہے, آپ موبائل سے بہت سے ادھر الٹے سیدھے فائدے اٹھاتے ہیں ادھر ادھر کے. یہ ایک اچھا فائدہ ہے کہ آپ پہلے موبائل پہ فون کر دیجئے کہ بھائی آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, کسی ضرورت سے ملنے کی خاطر آنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے کون سا وقت مناسب ہے. وہ آپ کو وقت بتا دے فلاں وقت آ جائیے, بہت اچھی بات ہے. یہ اس کو بھی سہولت اور آپ کو بھی سہولت کہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا, وہ خود آپ کا منتظر ہوگا. تو یہ آداب میں سے ہے کہ آدمی کہیں گھر جانا چاہے کسی کے تو ذرا سا پہلے اطلاع کر دے, سلام کرے, مانوس ہو جائے, پھر وہ گھر میں داخل, اجازت لے کر داخل, بغیر اجازت کے داخل نہ. اور یہ بھی آتا ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اس میں داخل نہ ہوں. پھر رات کو سونے کا وقت ہوتا ہے, آپ بے وقت چلے گئے. آج کل تو مصیبت آ گئی ہے, لوگوں کی رات ہی نہیں ہوتی, شہروں میں تو حالت تباہ ہے, لوگ پریشان ہیں. 12 بجے رات تک نہیں, 1 بجے رات تک, 2 بجے رات تک نوجوان ٹہل رہے ہیں, لوگوں کی رات ہی نہیں ہوتی. اور صبح اس کے بعد سوتے ہیں تو ایسا سوتے ہیں کہ ظہر کر دیتے ہیں, نہ نماز کا ہوش نہ کام کا ہوش. بے برکتی کی انتہا اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا تھا. آگے آیت قرآن مجید کی آ رہی ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ فرماتا ہے کہ دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا ہے, کام کاج کے لیے بنایا ہے, دن کو سونے کے لیے تھوڑی بنایا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج مسلمان ہر لحاظ سے پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں. عجیب بات ہے, بعض علاقوں میں معلوم ہوا کہ لوگ سویرے اٹھ جاتے ہیں. ہم نے دیکھا اپنے علاقوں میں دیہاتوں میں ہندوؤں کو دیکھا کہ سویرے سے اٹھ جاتے ہیں, وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, سوتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر رات تک جاگتے ہیں. تو رات میں کسی کے گھر آدمی جائے یہ مناسب نہیں, رہابی رواج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں رات میں فرصت ہوتی عشاء بعد آئیں گے, حالانکہ عشاء بعد کسی کے گھر جانے کا تھوڑی ہوتا, بھائی عشاء بعد تو آرام کا وقت ہوتا ہے. تو اس کا بھی خیال ہونا چاہیے. اور دوسرے بے وقت نہ جائے, قیلولے کا وقت ہوتا ہے ظہر کے وقت, لوگ اپنے گرمی میں لیٹے ہیں اپنی ضرورت میں ہیں. اب بے وقت آدمی اس وقت جائے گھر میں تو پریشان کرے. معلوم یہ ہوا کہ اذیت نہ ہو, آدمی کسی کے گھر جا رہا ہے تو یہ آداب میں سے ہے کہ بے وقت نہ جائے, مانوس ہو جائے, جائے تو پہلے سلام کرے, تین مرتبہ سلام کرے. اور کوئی پہلا سلام تو جانے کا ہے, اجازت کا ہے, اور پھر تیسرا رخصتی کا ہے. پھر تینوں سلام کرنے کے بعد بھی وہ جواب نہیں ملا تو واپس ہو جائے اور اس کا برا نہ مانے. تو یہ ہیں آداب زندگی کے, ان کا خیال اگر رکھا جائے تو ہر ایک کو اس میں سہولت ہے, اور خیال نہ رکھا جائے تو خود آدمی ہو خود بھی پریشان ہو دوسروں کو بھی پریشان کر. پھر دوسری جو آیت ہے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ اجازت ہے کہ چھوٹے بچے اگر گھروں میں آنا جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پابندی ایسی نہیں, وہ آ جا سکتے ہیں. چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, گھروں میں چلے جاتے ہیں اور ان سے کوئی حجاب نہیں ہوتا, کسی طرح کا بھی حجاب نہیں ہوتا. ان کے سامنے آدمی باتیں کر رہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اور بلوغ کی عمر کو پہنچنے لگیں تو پھر ان سے بھی احتیاط ہونی چاہیے اور ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جس طرح بڑے لوگ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں اسی طرح یہ بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے جیسے بڑے لوگ اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ سارے احکامات اب جاری ہوں گے جو بڑوں کے لیے, وہ سارے مسائل بھی ہوں گے جو بڑوں کے لیے. تو جب بچے بڑے ہو رہے ہیں تو اس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. اب بڑے جو ہوتے ہیں بچے وہ عام طور سے مراهقت کی عمر ہوتی ہے, 13 سال کی عمر ہو گئی بس, اب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان سے پردہ بھی ہونا چاہیے اور ان کو احتیاط بھی کرنی چاہیے. اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے, پڑوس کے جو بچے گھروں میں آتے ہیں وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا اور احتیاط نہیں ہوتی, یہ تو نہایت نامناسب بات ہے. اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور آگے بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو اب جب بچے بڑے ہو گئے چاہے وہ کتنے ہی قریب ہوں, بہت آپ کا پڑوسی چاہنے والا آپ کا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, یہ پڑوس سے پڑوس والوں سے تعلق ہونا چاہیے جو آپ کے قریب رہتے ہیں, محبت ہونی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے. اب بچے بڑے ہو گئے تو ان کو اب گھروں میں آنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. بہت سے لوگ برا مانتے ہیں, ارے گھر کا بچہ ابھی کون سے زیادہ عمر ہو گئی, ابھی تو 16 سال کا ہے, 16 سال کا ہو گیا ان کی عمر ہی نہیں ہوئی. وہ یہاں ہندوستان کا جو قانون ہے نا بالغ ہونے کی جو عمر لگا دی ہے 18 سال, وہی ان کے دماغ میں آتا ہے, بلوغ کی عمر 18 سال نہیں ہے, بالغ ہو جاتا ہے لڑکا عام طور سے 15 سال میں, کبھی کچھ پہلے کبھی کچھ آگے پیچھے اس کی علامتیں ہو جاتی ہیں. تو 13 سال کی عمر جب ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس سے احتیاط کی جائے اور وہ گھروں میں آنا جانا اس کا نہیں ہونا چاہیے. وقال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آدمی گھروں میں جب بھی داخل ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے, چاہے وہ اپنے گھر ہوں چاہے وہ غیروں کے گھر ہوں. غیروں کے گھر میں تو سلام کرنا ہے, ایک مرتبہ کرنا, دو مرتبہ کرنا, تین مرتبہ کرنا, واپس آ جانا. اپنے گھروں میں بھی آدمی اگر جا رہا تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اپنے ہی گھر میں تو آئے اس میں سلام کرنے کی کیا ضرورت, بھائی سلام تو دعا ہے, سلام تو سلامتی کی دعا ہے اور یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے. باقی جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں وہاں جو ملاقاتوں کے لیے الفاظ ہیں ان میں یہ دعائیہ کلمات کہیں نظر نہیں آتے جو دعائیہ کلمات سلام میں ہیں. اس میں تو ایک دوسرے کو دعا دی جا رہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کی رحمت بھی ہے, سلامتی بھی ہے, رحمت بھی ہے, برکتیں بھی ہیں. تو یہ ایک اعلیٰ درجے کی دعا ہے. تو آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو کیا اس کے گھر والے دعا کے مستحق نہیں ہیں, تو اور زیادہ مستحق ہیں. تو اس کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے, یہ بھی اس کے آداب میں سے ہے. اور دوسروں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو سلام کرنا چاہیے. اب علی انفسکم جو فرمایا تو یہ اس لیے فرمایا کہ اول تو اپنے گھر میں جا رہا ہے تو اسی کے بچے ہیں, اسی کے گھر کے لوگ ہیں, گویا کہ خود وہ ہے, خود اپنے آپ کو سلام کر رہا ہے, اپنے گھر والوں کو کر رہا ہے, گویا کہ اپنے آپ کو سلام کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی جب سلام کرتا ہے تو جواب اس کا واجب ہو جاتا ہے. یہی ایک چیز ہے کہ سلام کرنے والا جو سلام کرتا ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی سنت ادا کر رہا, لیکن جواب دینے والا جو جواب دے رہا ہے وہ واجب کو ادا کر رہا ہے. سلام کرنا تو سنت ہے, اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. تو جواب چونکہ واجب ہو جاتا ہے تو سلام کرنے والا غور کیا جائے تو حقیقت میں اپنے آپ کو سلام کر رہا ہے, اس لیے کہ جب وہ سلام کرے گا تو لازماً اس کا جواب اس کو دیا جائے گا, تو گویا کہ سلامتی کی دعا خود اس کو بھی حاصل ہو رہی. تو خود وہ جو سلام کر رہا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو بھی سلام کر رہا ہے, وہ اپنے لیے سلامتی کی دعا متعین کر رہا ہے, اس لیے کہ جو اس کو سلام کرے گا وہ جواب دے گا, اس لیے جواب واجب ہے, لازم ہے, جواب دینا ضروری ہے. اور یہ بڑا مبارک اور بہت عمدہ اللہ کی طرف سے ایک وہ ہے. وقال تعالی واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها, فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب میں اتنا ہی کہہ دو جتنا سلام کرنے والے نے کہا ہے. یہ آداب سلام میں سے ہے. سلام کرنے والا کہتا ہے السلام علیکم تو جواب دینے والے کو ضروری ہے کہ وہ علیکم السلام کہے, اور بہتر ہے تو اس سے اضافہ کر لے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور اضافہ کر لے وبرکاتہ تو اور اچھا. اگر سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو کم از کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے اور وبرکاتہ بڑھا دے زیادہ اچھا ہے. اور اگر وہ پورا سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب دینے والے کو ضروری ہے کہ وہ اسی طرح سے پورا کا پورا سلام کرے, پورا جواب دے, آدھا جواب نہ دے. وعلیکم, یہ تو بے اعتنائی ہوئی, وہ تو اتنی اچھی اچھی دعائیں دے رہا ہے اور آپ کو اس کو جواب میں پوری بات کہنے کا موقع نہیں. بھائی جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے آپ وہ الفاظ استعمال کیجئے. وہ پورا جب سلام کر رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. یہ آداب میں سے ہے. اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جو داخل ہونے والا ہے وہ سلام کرے. جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر نہیں یہ ذمہ داری, داخل ہونے والے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے اور لوگ جواب دیں. اسی طرح یہ بھی آداب میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اور اس سے بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ جو اور اعلیٰ قسم کی گاڑی پر جا رہا ہے وہ سلام کرے اس کو جو معمولی قسم کی گاڑی پہ جا رہا. اس میں گویا کہ ایک یہ پہلو ہے, تلقین کی جا رہی ہے کہ آدمی کے اندر بڑائی کا احساس نہ, یہ منتظر نہ ہو, اس کا انتظار نہ کرے, منتظر اس کا نہ رہے کہ وہ ہمیں سلام کرے, ہم کیوں سلام کریں. بہت سے لوگوں کا جب مزاج ہوتا ہے سلام اس کو گویا کہ بڑائی کے منافی سمجھتے ہیں, ہم سلام کریں بھائی فلاں سلام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ بچوں کو بھی سلام کریں, آپ بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آدمی سلام کرے خاص طور سے اگر اپنے آپ کو ذرا اونچا سمجھ رہا ہے, بڑا سمجھ رہا ہے, یا اس کا کوئی مظہر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے, اس کو سلام کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو چلنے والا ہے وہ سواری پر چلنے والا ہے وہ پیدل کو سلام کرے, اب کوئی موٹر پہ چلنے والا ہے تو وہ سائیکل پہ چلنے والے کو سلام کرے یا موٹر سائیکل پہ چلنے والوں کو سلام کرے. جو بظاہر اپنے آپ کو اونچی جگہ سمجھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے تاکہ یہ اسلام کا جو نظام مساوات ہے یہ بھی سب کے سامنے آ جائے اور اس کے اندر بڑائی کا احساس پیدا نہ ہو بلکہ وہ سمجھے کہ تو ایک دعا ہے, ہم پہلے دے رہے ہیں ہم کو زیادہ اجر ملے گا. یہی ایک ایسی چیز ہے کہ سنت جو ادا کر رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے اور جو واجب ادا کر رہا ہے اس کا ثواب نمبر دو پر آ جاتا ہے. حالانکہ نظام اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کا ثواب واجب سے زیادہ, واجب کا ثواب سنت سے زیادہ, سنت کا ثواب مستحب سے زیادہ. لیکن سلام میں تنہا یہ صورت بنتی ہے کہ سلام کرنے والا سنت ادا کر رہا ہے اور جواب دینے والا گویا کہ واجب ادا کر رہا ہے, لیکن سلام کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے اور جواب دینے والے کو نمبر دو پر ہے. یہ صرف اس کی یہی اس کی یہ ہے تنہا اسی کی خصوصیت, ورنہ اور کہیں ایسا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خود سلام کرے, پہل کرے تو اس میں اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور یہ ایک تواضع کا ایک وہ بھی ہے, ایک رمز ہے تواضع کا, اس کا تواضع اختیار کرنے کا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا. سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ.